تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے گروہ آئیں گے جنہیں میں انہیں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں.
سبحان اللہ.
میرے ساتھ میرے بعد مل کر جھوم جھوم کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل ہم اس مسنون محفل میں شامل ہیں اور شرکت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محفل میلاد بھی جاری ہے جس کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور پھر نعت خوانی سے ہوا. اب مہمانوں میں سے ہمارے قبلہ مولانا منظر الاسلام الازہری صاحب جو نارتھ کیرولائنا سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ہمیں خطاب کریں گے. آپ سے مؤدبانہ التجا ہے کہ بڑے غور سے سن لیں اور نعرہ تکبیر اور رسالت سے ان کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
یا رسول اللہ.
اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم, آج کی یہ معزز محفل تقریب نکاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. کچھ عرض کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کی محفل کا انعقاد کیا اور رسم سنت کی ادائیگی کے لیے ہم تمام حضرات ان کی دعوت پہ یہاں آئے. نکاح بڑی مشہور چیز ہے اور حدیث پاک قرآن کریم میں اس کی جگہ جگہ تعریف آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرنے اور کرانے کا حکم دیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اپنی جو باندیاں ہیں یا ایک دوسری تفسیر کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ, اگر وہ لوگ فقیر ہیں محتاج ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ غنی یا مالدار لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو اگر کوئی فقر و فاقہ والا شخص یا ایسے حضرات جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے دینداری کی بنیاد پہ کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو آپ کو اس کے رشتے کے قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، لہذا ان کے فقر کو نہ دیکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو غنا میں تلاش کرو، یا نکاح کو غنی میں تلاش کرو، اغنیا میں تلاش کرو، التمس النکاح فی الغنی، اور ایک دوسرے الفاظ میں فی الغنا آیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں اگر دینداری ان کے اندر ہے تو اغنیا سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مالداروں کے پاس رشتہ لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر دینداری تو ہے لیکن ہم محتاج ہیں، فقر و فاقہ ہے ہمارے اندر، تو بڑے لوگوں کے پاس رشتہ لے کر جانے سے ہم خوف کھاتے ہیں، اور بڑے حضرات بھی ہمیں ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں، لہذا ان سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو دیندار ہیں لیکن فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، اور مالدار لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں ایسے لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ مالداری کے سبب دیندار، محتاج دیندار سے اپنی بیٹیوں کی نکاح کیوں نہیں کراتے۔ تو یہ حدیث اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آثار ہیں جن تمام کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ نکاح ایک سنت ہے، اور اس میں مالداری کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، مالداری کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے شوہر اور بیویوں کے اوصاف بھی بیان کیے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو تاریخ کی دو عورتوں کا ذکر کیا، جو دو عورتیں نیک لوگوں کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کی دو ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو برے لوگوں کے ساتھ تھی، ایک برے لوگوں کے ساتھ اور ایک پارسا عورت کا ذکر کیا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی دو عورتوں کا ذکر فرماتا ہے، ایسی دو عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے جو دونوں ہمارے نیک بندوں کے تحت تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لیکن ان دونوں نے کیا کیا، ان دونوں نے حق زوجیت کو ادا نہ کیا، فخانتاہما، خیانت پہ اتر آئیں، شریعت کے خلاف کام کیا، حق زوجیت سے دستبردار ہو گئیں، شریعت سے اپنے آپ کو پھیر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، وقیل ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ دوسری طرف پروردگار عالم نے فرمایا کہ دو اور دوسری عورتیں ہیں، ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے تحت تھی، اس کے تحت رہنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، پروردگار ہم ایک ظالم شخص کے تحت ہیں، ایک ظالم شخص کے تحت ہیں جو تیرے دین کی پاسداری نہیں کرتا، جو توحید کی پاسداری نہیں کرتا، تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور الوہیت کو چیلنج کرتا ہے، پروردگار ہم نے ان کے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک ہم نے عزم مصمم کر لیا ہے، لہٰذا اس کے عوض رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، اس کے عوض ہمیں جنت میں ہمارے لیے ایک گھر بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کہ مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا، حضرت مریم بنت عمران انہوں نے اپنی حفاظت کی اور پارسائی اختیار کیا، عفت اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کا کمپیریزن کیا ہے دو ایسے مردوں کے ساتھ جو غلط تھے۔ دوسری دو آیتیں ہیں جس میں ایک کا کمپیریزن ایک اچھی نیک عورت ہیں اور برے شخص کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اور ایک مکمل پارسا عورت ہے۔ یہ اس لیے کہ دونوں ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے۔ اب عورتیں چاہیں تو حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ کے نقش قدم کو اپنائیں، مرد چاہیں تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم کو اپنائیں، اور پھر یہ دونوں حضرات، یہ دونوں انبیاء کرام مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے، ازواج کے لیے نمونے عمل ہوں گے، نقش عمل ہوں گے، اور عورتوں کے لیے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ علیہ السلام، یہ دونوں نقش عمل ہوں گی۔ لہذا قرآن کریم نے جہاں ایک طرف نکاح کا حکم دیا، وہیں دوسری طرف کمپیریزن کر کے بھی دکھایا کہ نکاح کے بعد ازواج، زوجین کے معاملات کس طرح سے ہونے چاہیے، زوجین کے تعلقات آپس میں کس طرح سے ہونے چاہیے، اور زوجین کو کس طرح سے دینداری کے لہجے میں، دینداری کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے نکاح کا مقصد عفاف ہے۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسند حسن حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ذکر کی جس کے الفاظ ہیں کہ ثلاثۃ حق للہ سبحانہ وتعالی ان یدخلہم الجنہ، کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک وتعالی جن تینوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا الناکح یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا شخص جو عفت اور پارسائی کو طلب کرتا ہے۔ نکاح کا مقصد عفت اور پارسائی، معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے تحت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو لوگ میری سنت کو اپناتے ہیں وہ ایک بڑا کام کرتے ہیں اور وہ اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکاح کے جو اہم مقاصد ہیں ان مقاصد سے ہم سب کو ریلیٹڈ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ہماری اس محفل کو بابرکت بنائے۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے جن کی اصل حدیث شریفوں میں ملتی ہے کہ وہ کام ایک مقام پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کیے جاتے وہ نامکمل رہتے ہیں، اور دوسری روایتوں کے مطابق جو بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جو کام درود پاک سے نہیں شروع کیے جاتے وہ نامکمل رہتے ہیں۔ گویا کہ یہ دو کلمات کی تعلیم دی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن عطا کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ شروع ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا یہ محفل مسنون جس میں ہم حاضر ہیں اس کا آغاز نماز سے ہوا، اس سے بہتر کون سی بات ہے جو ہمارے اوپر روزانہ پڑتی ہے۔ بہرحال آج نے ابھی کچھ بہت ہی نفع بخش کلمات مولانا منظر الاسلام صاحب سے سنے، اللہ عز و جل ان کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بیان سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حدیث کا بہت شوق رکھتے ہیں اور کتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی قربانیاں ان کی ہیں۔ اب جو ہمارے دوسرے مہمان جو شکاگو میں ایک عرصے سے، غالباً میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً ایک ڈیکیڈ 10 سال سے زائد وہاں کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہے ہیں، میری مراد حضرت مفتی حفیظ الرحمان صاحب ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ کر جس موضوع پہ بھی چاہیں ہمارے علم میں اضافہ فرمانے کے لیے تشریف لائیے اور ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ، علماء اہل سنت
زندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبک محمد سید المحبوبین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین وآلہ واصحابہ اجمعین. قابل صد احترام علماء کرام، جملہ سامعین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس انتہائی پاکیزہ، سادہ، مقدس اور بابرکت محفل میں اس وقت ہم سبھی لوگ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. جس نیک مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس میں محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد القادری صاحب قبلہ، ان کی شہزادی اور ہم سبھی لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے،
آمین،
اور ہر ہر قدم پر ہمیں ہم سبھی لوگوں کو اپنی برکتوں سے نوازے،
آمین.
حاضرین کرام، یہ واعظ اور بیان و تقریر کی محفل نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے جو یہ موقع مفتی صاحب نے مجھے نصیب فرمایا، میں اس پر بھی ان کا شکر گزار ہوں. اس گزارشات خود اپنے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے. اللہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سبھی لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے 21واں پارہ سورہ روم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے وجود ہی سے تمہارا جوڑا بنایا، تخلیق فرمایا، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور پھر اپنے فضل و کرم سے اس نے اس جوڑے کے درمیان، تمہارے درمیان پیار، محبت، مہربانی اور رحمت رکھ دی. لتسکنو الیہا، اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہے، لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ، وہ جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ تمہیں سکون ملے اور اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے درمیان محبت، رحمت، پیار، الفت، یہ سب رکھ دی گئی ہے. حاضرین کرام، پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ یہ ایسی سنت مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں کے لیے روش اتنی پسندیدہ ہے کہ یہ رسم نکاح جنت سے شروع ہوئی ہے.
سبحان اللہ،
حضرت آدم و حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم جنت ہی میں پہلے ایک دوسرے سے متعارف ہوئے اور ان دونوں کے لیے اس رشتے میں منسلک ہونے کے لیے پروردگار عالم نے جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ اپنے حبیب پر درود شریف کا تحفہ تھا. ہمارے جد اعلی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سلسلہ دنیا میں چلا، دو دوریاں وصل میں بدلے، دو بچھڑے ایک دوسرے کے قریب کس کے نام سے آئے تھے؟ اس درود رسول کریم کی برکت کی وجہ سے. لہذا جس کی وجہ سے یہ عالم انسانیت عالم ظہور میں آیا ہے اور جس کی برکت کے طفیل ہمیں زندگی کے نشیب و فراز کا علم ہوا, ہمیں چاہیے کہ اس وجود مبارک کو ہمیشہ یاد رکھیں. نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مختصر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. آدھا ایمان, اب آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے اسے تقوی پرہیزگاری اپنا لینی چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو آدھے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. سوچئے غور فرمائیے کہ آخرکار وہ کون کون سی نعمتیں اس رشتے سے ان دونوں کو حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. دوسری حدیث مبارک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں, لوگ دنیا میں نکاح کرتے ہیں اپنے اپنے انتخاب کی بنیاد پر, کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے, اور کوئی تقوی و پرہیزگاری کا انتخاب کرتا ہے. یہ چار چیزیں بیس بنیاد ہیں. یہ ساری چیزیں جو آج دنیا میں ہم سبھی آپ لوگ اپنے طور پر برتتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اپنی ارشادات میں بڑے حکیمانہ انداز میں بیان فرمایا. آج بھی انتخاب کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ حسن و جمال کی بنیاد پر, قد و قامت کی بنیاد پر, اس کی چال ڈھال کی بنیاد پر, یہی ایک انتخاب ہے. دوسرا انتخاب ہوتا ہے مال و دولت کے لیے, یہ بھی دنیا جانتی ہے. اور کبھی حسب و نسب کو دیکھ کر انسان اس چیز کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ بڑے خاندان بڑے اونچے لوگوں, یہ انتخاب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں میں سے ہمارے لیے جس چیز کے انتخاب کا حکم فرمایا ہے وہ یہ کہ تم اس میں سے ایسی مرأت صالحہ یعنی ایسی نیک عورت کا انتخاب کرنا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو. یہ بیس ہے. کیوں؟ کہ اس کے علاوہ جو دو تین چیزیں ہیں وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج نہیں تو کل ڈھل جائیں گی. چڑھتا ہوا سورج ہے, شباب ہے, 15 کے بعد آیا اور 35-40 کے بعد گیا. اگر مقصود اصلی اور نسب العین انتخاب کی بنیادی وجہ کسی کا شباب رہا ہوگا تو جب وہ ڈھلے گا تو یقینی طور پر آپ کی چاہت اور آپ کی شوق, محبت تو میں نہیں کہتا لیکن آپ کے پیار میں بہرحال کمی آئے گی. اور نگاہ کا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ رشتہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب آدمی کے شباب بھی ڈھل جاتے ہیں, بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود رشتہ نکاح سنت کے مطابق وہ ایسا مضبوط بندھن ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا پنچھی کے مثل اس کے پیچھے تڑپتا رہتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ حسن کا انتخاب نکاح کے لیے یہ اچھی چیز نہیں. مال و دولت یہ تو یوں ہی آوارہ ہے, اور جو اس کو اپنے لیے انتخاب کرے گا وہ خود اس کے پیچھے آوارہ ہو جائے گا. حسب و نسب کا انتخاب کرنے والے اس ایسے جھوٹی طلب شرافت کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تم میں اگر گٹس ہے تو اپنے وجود سے اپنی شرافت کا اظہار کر کے بتاؤ نا, کسی اور سے اپنے وجود کو منسوب کر کے کوئی عزت نہیں کما پاتا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ڈھل جانے والی. پھر کس کا انتخاب کیا جائے؟ ایسی عورت کا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو. میرے عزیز اس میں اتنی حکمتیں, جتنے غور کریں گے اتنے محسوس ہوگا کہ واقعی ہمیشہ ہمیں یہی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے. دنیا میں دیکھا حسن کے پروانے آئے, صبح کے وقت جب لوٹ ٹمٹمانے لگی، سارے پروانے اڑ کے چلے گئے، جولت دفتر پہ ہی تب تک دونوں ساتھ نبھائے، قسمت کی مار پڑی تو دونوں بچھڑ جاتے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے تمہیں برتنے کے لیے عطا فرمائی ہے اس میں سب سے اچھی چیز، سب سے اچھی نعمت جو ہے وہ نیک عورت ہے. وجہ کیا ہے پیارے؟ زندگی، نکاح اور جوڑا یوں بن جانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد سید المحبوبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین وآلہ واصحابہ اجمعین. نکاح ہو جانا، اس کے لیے بھی خود پریشانیاں ہم نے اپنے معاشرے میں جنم دی. ایک حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، نکاح کو آسان سے آسان تر کر دو، آسان بناؤ نکاح. اس میں اتنی بلیغ حکمت ہے کہ یقین جانے اگر ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو رائج کر دیں. نکاح کو آسان بنانا کیا ہے، کس طریقے سے؟ ان میں سے پہلی چیز ہے وہ جو جہیز کی لعنتوں کی صورت میں ایک ناسور زہر حلحل ہمارے معاشرے کی رگوں میں اتر چکا ہے. عزیزان گرامی، نکاح کو آسان کرنے کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آقا فرماتے ہیں زنا بیچ سے ختم ہو جائے گا. زنا جو تباہی لاتا ہے وہ یہ کہ ایسی نسل دنیا میں آ جاتی ہے جو اپنے باپ کو تلاش کرتے کرتے مر جاتی ہے، لیکن ماں خود اس کی بتا نہیں پاتی کہ تیرا باپ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے، جو بچے خود اپنے اصل کی شناخت نہ رکھتے ہوں اس زمانے میں ان سے بھلائی کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جو اپنے وجود پر خود مستحکم نہ ہو سکے وہ شرافت کیا دے سکتے ہیں زمانے میں؟ ایک ایسا زہر بھرتا ہے جو پورے سماج کو زہریلا کر دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان کریں. بوڑھا باپ اپنا بڑھاپا نہیں ڈھو پاتا، لیکن جمع بیٹی کے لیے وہ سب کچھ گروی رکھنے کو تیار. وجہ یہ کہ سماج اس کے بغیر اس کی بچی کا رشتہ لینے کو تیار ہوتا ہی نہیں. کیسے آسان کیا جائے؟ اس لیے ضروری ہے نکاح کو جتنا ممکن ہو آسان کیا جائے. مرۃ الصالحہ خیر و متاع الدنیا کیوں ہے میرے عزیز؟ نکاح ایجاب اور قبول دونوں کی مرضی، لیکن پھر ایک خوشگوار زندگی کے لیے ان دونوں کو کس طرح سے جینا ہے یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ایجاب و قبول ہو گیا، جذباتی وقتی ہم آہنگی بھی ہو گئی، لیکن جب اس دنیا میں یہ دونوں نئے دور کا آغاز کریں گے، کبھی دھوپ آئے گی کبھی چھاؤں، کبھی نشیب آئے گا کبھی فراز، کبھی خوشی آئے کبھی غم، ان دونوں میں ایک ایسی اکسانیت یا ایسی مصالحت یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اتنی قوت ضرور ہونی چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو برداشت کر پائے. جب تک یہ چیز نہیں پائی جائے گی خوشگوار زندگی کبھی نہیں ہو سکتی. ہر ایک آدمی اور ہر ایک بچی شادی سے پہلے اپنے کا آئیڈیل سوچ رکھتی ہے نا. ایک سپنا ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، اس کا شہزادہ ہوتا ہے، اس کی شہزادی ہوتی ہے، ہر ایک سوچتا ہے. ہم بالکل آپ کی نفسیات کی اپنی بات کر رہے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ سوچتا ہے ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی. زندگی انہی خوابوں کے سہارے شباب کی دہلیز پر جب قدم رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد جب آمنا اور سامنا ہوتا ہے تو اس موقع پر 100% اس معیار پر نہ وہ اتر پائی اور نہ یہ اتر پایا تو بتاؤ اس وقت کیا کیا جائے؟ یہی وہ نازک گھڑی ہوتی ہے کہ آدمی کو اس وقت سنبھالنا پڑتا ہے اور عورت کو بھی سنبھالنا. عزیزان گرامی، دنیا میں تو صرف بے عیب ایک ہی ذات آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ بھی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے. بس بے عیب وہی ایک ہستی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے ہم دہے خدایا, تجھے ہم دہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا. تجھے یگ نے یگ بنایا, تجھے یگ نے یگ بنایا. وہی ایک ہستی بے عیب, ورنہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. قد لمبا ہے تو صورت دوسری ہے, صورت اچھی ہے تو بات کچھ عجب ہے, چال کچھ تو جو آئیڈیل ہے وہ سپنا ہے. اگر تعبیر کی صورت میں بینی 100% نہ آیا تو پھر نباہ کیسے کرو گے؟ یہ جاننا بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے, اسی کو سمجھنا, یہی بڑی اہم ضرورت ہے. کچھ اس میں کمی ہوگی تو کچھ اس میں بھی کمی ہوگی. اس میں اگر کچھ کمی ہے تو اس میں کچھ کمی ہے. اب اس کو کیسے نبھایا جائے, کیسے چھپایا جائے؟ قرآن حکیم اس کو بیان فرما دے رہا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, یہی ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کا پہلا ظاہری بادی النظر میں جو مفہوم ہے وہ ستر پوشی ہے. جب عورت تمہارے لیے لباس ہے, تم اس کے لیے لباس ہو, تو گویا کیا وہ فرض نبھاؤ جو لباس نبھاتا ہے. اس میں اگر کچھ کمی ہے تو تم اسے نبھا لو, تم میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اسے نبھا لے. یہی ہے وہ راز زندگی کا. جو لوگ اس کو پا گئے, عمل میں لائے, وہ غریبی بھی اتنے خوش ہیں کہ شاہی ان کے جھوپڑی پر قربان. جنہوں نے اس راز کو پا لیا, یہ بنیادی چیز ہے. السلام علیکم. حاضرین کرام, بس چند منٹ اور آپ کی سما خراشی, اس کے بعد میں اپنی گفتگو بند کر دے رہا ہوں. چونکہ یہ میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ کوئی تقریر و خطاب کی محفل نہیں, نے کہا کہ محفل ہے. اسی کے حوالے سے کچھ مجھے حکم ہوا مفتی صاحب کا کہ کچھ عرض کرو, تو میں آپ کے حضور سامنے آیا. ایک اور بات اسی حکمت کے حوالے سے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ اچھا ہو. اور قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مردوں کو یہ خطاب ہے کہ اپنے ازواج کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ ایک انتہائی بہتر طریقے سے سلوک کریں, ان کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا حق دے. یہ زندگی تمثیلی انداز میں اگر کہی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شمع ہے, ایک پروانہ, یہ رشتہ بڑا قوی ہے. ایک گل ہے, ایک بلبل, یہ رشتہ بڑا قوی ہے. ایک چاند ہے, ایک چکور, یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے. اسی کو آپ سمجھیں, جو چراغ خانہ ہے اسے شمع محفل مت بنائیے, اور جو پروانہ اس شمع کا ہے وہ کہیں اور نہ جائے, اس کا لحاظ کرے. جو چاند کا چکور بنا وہ اسی کے لائق رہے, اسی کے قریب رہے. جو گل کا بلبل بنا وہ اسی کے گن گائے. یہی زندگی کی بنیاد اور بیس ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاند بھی چکور کا دل نہ جلائے, گل بھی کبھی بلبل سے نہ روٹھے. اسی طریقے سے شمع اپنے پروانے سے منہ نہ پھیرے. اشارے میں صرف یہ بات کہہ دوں, دن بھر کا تھکا مادہ, پسینے میں شراب ہو, مزدوری گارا مٹی کر کے جب آدمی گھر پہ آتا ہے تو یقیناً وہ تھک چکا ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، یہ اوبیس. اب وہ دہلیز پر جب قدم رکھے تو اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رفیق زندگی کی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی دن بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے. میں یہ بات تھوڑا لفظوں کے انداز میں کہا لیکن یہی چیز حدیث مبارک میں اسی طریقے سے بیان ہوئی ہے. وہ عورت بڑی اچھی ہے، وہ عورت بڑی اچھی ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. وہی بات کہی گئی، وہ عورت بڑی اچھی ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اندرون خانہ زندگی گزارنے کا اتنا محکم ذریعہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم خود سب جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. جو لوگ اس پر عمل کیے وہ دنیا میں مثالی زندگی گزار کے چلے گئے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سبھی کی شرکت اس مبارک بزم میں قبول فرمائے، اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ کی صاحبزادی اور علامہ حامد صاحب جو نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی رہ گزر ان کے لیے خوشگوار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
علماء اہل سنت
زندہ باد.
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اب جبکہ جن کا ہمیں انتظار تھا وہ آ چکے ہیں تو رسم نکاح کے لیے میں قبلہ حضرت علامہ استاذ مسعود احمد برکاتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور رسم نکاح کو آئیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات یہ عقد نکاح کی مجلس ہے. حضرت مفتی صاحب قبلہ مدرج اللہ علی کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی جتنی شادیاں کی ہیں واقعی سب شرعی طور سے کی. جہیز وغیرہ کے بارے میں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی تنہائیوں میں اس کی نحوست، اس کی تکلیف دہ باتوں پر بحث بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جب لڑکوں کی شادی ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو سوچتے رہتے ہیں کچھ مل جائے، اور جب لڑکیوں کی کرنا رہتا ہے تو سوچتے ہیں دینا نہ پڑے. بولی ہوتا نہیں. وہی لوگ جو جہیز کی ملامت کرتے ہیں جب لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں، ادھر ادھر سے، ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے مگر اس کے نانا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے پھوپھا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ. کبھی کبھی شادیوں میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں، یہ کیوں لائے؟ ارے یار اس کی پھوپھی نہیں مانی لے آئے، کیا کر کوئی راستہ نکال لیتا. مگر مفتی صاحب مدرج اللہ العالی نے پہلے اپنے بیٹوں کی مولانا حامد رضا صاحب کی شادی مبارک پور میں کی تو یہ فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں لینا. بیٹے کے بارے میں آدمی با اختیار ہوتا ہے، کہ نہ لے بیٹیوں کے بارے میں، چلو کچھ دینا پڑے گا، سامنے والا خوش نہیں ہوگا، یہ بھائی. تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ حدیث شریف میں سرکار نے ارشاد بھی فرمایا اکثرہ برکہ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت شادی کون سی ہوتی ہے معلوم ہے؟ جو تکلفات میں سب سے زیادہ کم تر، سب سے زیادہ بابرکت وہ شادی ہے تکلف جس میں کم. تکلف سمجھ رہے نا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور صحیح معنوں میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ کو کوئی سامان خریدنا ہو تو وہ مشکل ہے، اس سے آسان شادی ہے. یہ علماء کرام مفتیان کرام تشریف فرما ہے، شرعی مسئلے کے اعتبار سے میں عرض کروں کہ بیع و شرا میں، خرید و فروخت میں، اگر بائے یعنی بیچنے والا اور خریدنے والے دونوں کسی ایک شخص کو وکیل بنائیں تو ایک شخص بائے اور مشتری دونوں کا وکیل نہیں ہو سکتا. مثلا ہمیں اپنی گھڑی بیچنی ہے اور آپ کو خریدنی ہے، تو ہم مولانا عمیر صاحب سے کہیں یہ ہماری گھڑی آپ بیچ دیجیے، آپ وکیل ہیں ہماری، اور حضرت مولانا غلام سبحانی صاحب کو وہ گھڑی خریدنی ہے تو یہ بھی مولانا عمیر صاحب سے کہیں کہ وہی گھڑی ہمیں آپ خریدوا دیجیے، آپ وکیل ہیں خریدنے. تو یہ وکیل نہیں ہو سکتے دونوں کے، بائے کا وکیل الگ ہوگا، مشتری کا وکیل الگ ہوگا. مگر نکاح کو سرکار نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک ہی شخص شوہر اور بیوی دونوں کا وکیل ہو سکتا، ایک ہی شخص اگر دونوں کا وکیل ہو سکتا اور وہ نکاح کر سکتا، اتنی آسان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ توفیق بخشی اور بچیوں کی بھی شادی جو مفتی صاحب نے کی تو صحیح معنوں میں دیندار اور عالم دین شوہر سے کی. آج کی بھی شادی حضرت مولانا حامد رضا سلمہ سے ہو رہی ہے، یہ عالم دین ہے اور مفتی صاحب نے صرف ان کے عالم ہونے کی بنیاد پہ رشتہ کیا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ. یہ بھی جلدی انڈیا سے تشریف لائیں، بتائیے ان کا کوئی خاندان یہاں نہیں ہے، ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے بینک بیلنس نہیں ہے، ہاں ان کے سینے میں علم دین ہے، وہ بہت قابل قدر ہے اور ان کی بھی دینداری ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں ہر شخص ضرورت مند ہوتا ہے مگر اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہی کہا کہ مفتی صاحب مجھے جہیز کا کوئی سامان نہیں لینا. تو یہ رشتہ بہت بابرکت ہے اور ہمارے بزرگوں نے بات تو ہم لوگ بعض لوگ کہتے ہیں برکات سب میک پا جاتے ہیں چھوڑتے نہیں، بات آ جاتی ہے تو بغیر کہے ہوئے بھی نہیں. بھائی اب دعوتوں میں ہم جانتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، دو گھنٹے کے بعد کھانا دیتے ہیں آپ لوگ جب ہوٹل میں جاتے ہیں، بولے ہے نہیں ہے. کسی بھی دعوت میں آج تک ہوٹل میں میں گیا ہوں اگر تو دو گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں ملا اور وہاں کوئی نہیں ناراض ہوتا، اور ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. بار مجھے دیر نہیں کرنی ہے، مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کو کہ باتیں تو بہت ذہن میں اب آ گئی ہیں بزرگان دین کی باتیں سن کے، لیکن مجھے اب زیادہ دیر نہیں، ایک بات بتانی ہے آپ کو کہ نکاح کو عقد نکاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح. عقد کے معنی جانتے، اسی سے عقیدہ بنا ہے، عقد ہی عقیدے کا ماخذ اشتقاق ہے. عقد یہ بڑا نازک ہوتا ہے. عقد نکاح میں آپ غور کریں کہ ایک لفظ نکاح کا ہوتا ہے اور پھر ایک ہی لفظ طلاق کا بھی ہوتا ہے اس کے بعد. آج کل لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایک لفظ طلاق سے آدمی سالوں رہتا ہے، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ایک لفظ بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی نہیں رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو عقل سے سوچتے ہیں، کچھ تھوڑا اس میں ایسی قید ہو کہ روک تھام کے کام آگے بڑھے، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ اگر نکال دیا تو پورے زندگی بھر کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ مسلمانوں میں بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ آخر بیوی جو بنتی ہے وہ ہونے والے شوہر کی ہوتی کون ہے؟ اجنبیہ ہوتی ہے۔ اگر وہ محرم ہوگا، بہت قرابت دار ہوگا تو شادی ہوگی ہی نہیں، غیر محرم۔ مگر ایک اجنبیہ عورت ایک لفظ قبل تو جب کہہ دیا شوہر نے، تو آپ بتائیے کتنے رشتے اس سے جڑ گئے۔ ایک ہی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اب وہ عورت بیوی ہو جاتی ہے، اس کے باپ خسر ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی سالے ہو جاتے ہیں، اس کی ماں ساس ہو جاتی ہے، پھر اب صاحب شوہر کا باپ خسر ہو جاتا ہے، اس کے بھائی دیور ہو جاتے ہیں، اس کی ماں ساس ہو جاتی ہے، اس کی بہن نند ہو جاتی ہے، ایک لمبا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ بولے ایک لفظ قبیلتوں سے کتنے رشتے ایک منٹ میں جڑ گئے۔ تو جب جڑے ایک منٹ میں تب تو آپ نے اعتراض نہیں کیا، اور جب ختم ہوئے تو آپ نے اعتراض کر دیا۔ تو جیسے ایک لفظ سے رشتے بنتے ہیں، ویسے ہی ایک لفظ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عقل۔ اب اسی پہ آپ غور کر لیں، اسی سے عقیدہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک بات اگر آدمی کفر کی کہہ دیتا ہے تو نماز، روزہ، حج و زکات، داڑھی، لباس، مسلمانی شکل و صورت سب کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سے عقیدہ ہے۔ جیسے عقد نکاح میں ایک لفظ سے بہت کچھ بن جاتا ہے، ایک لفظ سے بہت کچھ بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی عقیدہ بھی ہے کہ اگر ایک لفظ کفر کسی سے سرزد ہو گیا تو پوری زندگی کے اعمال بھی اس کے برباد ہو جائے۔ تو یہ بڑا جامع لفظ ہے عقد نکاح۔ اس لیے اپنی گفتگو، اپنی بول چال، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، نکاح کے بارے میں بھی اور ایمان کے بارے میں بھی۔ تو بہرحال آپ بالکل تیار ہو چکے ہیں، اس میں اب تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مفتی حفیظ الرحمان صاحب قبلہ، یہ ہمارے بہت پرانے کرم فرما ہیں، یہ خطبہ نکاح پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ